نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہم اسلام کی چار بنیادوں میں سے ایک بڑی بنیاد جس کے اندر سے پھر بہت ساری چیزیں پھوٹتی ہیں یعنی عقائد اس کو پڑھ چکے. ہم اس وقت عقیدے کی بحث میں نہیں گئے نہ ہم نے عقیدہ پڑھا. بنیادی طور پہ ہم نے عقیدے کی اہمیت پڑھی ہے. انشاءاللہ عقیدے کے موضوع کو الگ سے آپ کسی اور بک کے تھرو بھی پڑھ سکتے ہیں. کتاب التوحید بھی پڑھی ہے. انشاءاللہ ہم عقائد کی ڈیٹیلز میں بعد میں جائیں گے کیونکہ اس کتاب کو جو ہم نے چوز کی اس کا موضوع جو ہے وہ ترتیب نہیں ہے, ڈیٹیلز نہیں ہے, بلکہ اثرات ہے. تو جب عقیدہ پختہ ہوتا ہے, ایمان پکا ہوتا ہے, اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے, تو آپ اپنے ذہن میں اور اپنے نوٹس میں ایک چھوٹی سی پکچر بنا لیجئے کہ جڑیں بن جاتی ہیں. اگر ہم اسلام کو ایک درخت سے تشبیہ دیں تو درخت کی بنیاد ایک بیج سے ہوتی ہے. بیج اللہ کی محبت ہے, پھر اس میں سے ایک چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے. یہ کومپل وہ اقرار بالقلب اور اقرار باللسان ہے جو اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صورت میں کیا جاتا ہے. کوئی بھی شخص جو نیا نیا اسلام پہ آتا ہے تو اس وقت جو اس کی زبان پہ لفظ ہوتے ہیں اس وقت واقعی وہ ایک بڑا ڈرا ہوا اور سہما ہوا شخص ہوتا ہے. پھر اگر ایسے شخص کو مسلسل اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبق دیا جائے, علم دیا جائے, تو اس کے اندر سے جڑیں نکلتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی درخت پہلے ہی دن اوپر نہیں بڑھتا, نیچے جاتا ہے. کچھ دن تو بیج غائب رہتا ہے. آپ کہیں ہائے ہائے کسان کا تو سارا پیسہ ہی ضائع ہو گیا, لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ فطرت کا اصول ہے کہ پہلے بیج چھپتا ہے. مٹی میں ڈالو, شیشے میں ڈال دیں گے بیج کو تو کبھی نہیں اگے گا. دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہم دیکھتے رہیں اس کو, لیکن چھپانا پڑتا ہے. اسی طرح ایمان کا جب بیج ہو دل میں تو اس کو چھپانا چاہیے. بہت بڑھ بڑھ کے اپنا ایمان کا, اللہ کی محبت کا ذکر کرنا بعض دفعہ اس کچے بیج کے ہوا لگنے کی طرح ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ ہوا لگ جائے تو پھر بعد میں وہ پنپتا نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب اس کے اندر جڑیں نکلتی ہیں تو انہی سے پھر توکل, شکر, استعانت اور اللہ تعالیٰ کے جتنے انسان کے ساتھ معاملات ہیں نا اس کی جڑیں بنتی ہیں. آپ کہہ سکتے کہ جب ایمان باللہ کا بیج دل میں جڑ پکڑتا ہے نا تو پھر اللہ سے زیادہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے, شکر اللہ کا پیدا ہوتا ہے, توکل آپ اس پہ کرتے ہیں, اس کو وکیل سمجھتے ہیں, نفع نقصان اس سے مانگتے ہیں, رسک سب کچھ مانگتے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد پھر بیج میں سے اوپر ایک چھوٹی سی کومپل آتی ہے. یہ کومپل شروع میں بہت نازک ہوتی ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر وہ درخت کے ساتھ لگا رہے تو پھر اس کے اندر سے ایک تنا نکلتا ہے. کسی بھی درخت کے تنے کو اس وقت ہم پڑھنے لگے ہیں جس کو عبادات کہتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام کی چار بنیادوں میں سے پہلی چیز عقیدہ ہے, تعلق باللہ ہے, ایمان باللہ ہے, کچھ بھی اس کا نام لے لیں. جب یہ پختہ ہوگا نا تو یہ اظہار جاتا ہے بالکل اس بیج کی طرح جو صحت مند بھی تھا, اس کو کھاد بھی ملی, اب زمین میں بھی چلا گیا. اب بیج کو اب روکنا چاہیں تو وہ رکتا نہیں ہے, وہ باہر آئے گا. باہر آ گیا تو اب دن بدن وہ مضبوط ہوگا. اسی طرح سے جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت کا بیج پڑ جاتا ہے, وحی الہی کا پانی علم اور ہدایت کی صورت میں ملتا ہے, تو اس کے بعد پھر یہ عبادات کی صورت میں جھلکتا ہے. اپنے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ جب ماحول اچھا مل جاتا ہے, نیکیوں کو پنپنے کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. جس کو اللہ کی محبت مل جائے, رسول کا مقام سمجھ آ جائے, اس کی زندگی سمرتی ہے, تو لہٰذا پھر پودا باہر آتا ہے. عقیدہ تو دل میں تھا, محبت تو دل میں تھی, ایمان باللہ تو دل میں تھا, دوسروں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان صحت مند ہے کہ بیمار, اللہ سے محبت زیادہ یا کم, شکر کتنا ہے, توکل کتنا ہے, اللہ سے محبت کتنی ہے, اللہ کا خوف کتنا ہے. اس کا اظہار عبادات سے ہوتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ درخت کا تنا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد اور اسی طرح عبادت کی وہ کیفیت جس کو ہم بندگی, اطاعت اور غلامی کہتے ہیں، اس صورت میں جھلکتا ہے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کی ترتیب کیا ہے، ہم اسی کے ساتھ ساتھ رہیں گے. بک کا پیج نمبر 47 ہے. عبادات کے نام پر شروع کریں گے. عبادت مقصد تخلیق ہے. سب سے پہلی تو عبادت کی اہمیت یہ لکھ لیں کہ انسانیت کو یا کائنات کو پیدا ہے عبادت کے لیے کیا گیا. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ اگر عبادت نہ ہوتی تو مخلوق کو کریٹ نہ کیا جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ زاریات آیت 56-57 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُم أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. دیکھیے واحد کے سیگے ہیں متکلم میں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف لے رہے ہیں، بہت اپنائیت کا انداز ہے، بیچ میں دوسروں کو نکال دیا. اس لیے نہیں کہ وہ رزق کماتے پھرے. ہائی لائٹ کیجیے گا، کیونکہ بعض دفعہ ہماری عبادات میں کمی آنے لگتی ہے رزق کمانے کے نام پر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسانیت کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، رزق کمانے کے لیے نہیں. وہ تو ایک ضرورت کے تحت کمائیں گے، مقصد حیات نہیں بنائیں گے اس کو. میں ان سے رزق کموانا نہیں چاہتا، کیا وہ رزق کما کر مجھے کھلائیں گے؟ یہ تو میرا کام ہے کہ ان کو کھلاؤں. یقیناً یہ اللہ ہی ہے جو رزق عطا فرماتا ہے، وہی قوت والا زبردست ہے. سورۃ زاریات 56-57 میں انسان کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد رزق نہیں، عبادت ہے. بات سچ ہے. تو انسان کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ انسان کی پہلی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے تلاش معاش کرے. معاش کیا ہوتا ہے؟ وہ ذریعہ جس سے جینے کا سامان مہیا ہو، وہ طریقہ جس سے جینے کے اسباب جمع کیے جائیں. دنیا میں جو بھی سماجی اور اجتماعی علوم حاصل کیے جاتے ہیں، سماجی کیا ہوتا ہے؟ سماج، معاشرہ، اجتماعی جس میں سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں. مثلاً معاشرتی علوم جس کو سوشل سائنسز کہا جاتا ہے، ان میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زندہ رہنے کے لیے کوشش کرے اور رزق کمائے. آپ کو بھی اپنی کسی معاشرتی علوم کی کتاب میں یہ جملہ پڑھنے کو ملا ہوگا کہ دنیا میں آنے کے بعد پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رزق کمائے، جبکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ فرماتا ہے کہ اگر وقت مل جائے تو ثانوی حیثیت، ثانوی کس کو کہتے ہیں؟ سیکنڈری. ثانوی حیثیت میں رزق کمانے میں کوئی حرج نہیں. تمہاری اصل ذمہ داری یہ ہے جس کے لیے تمہیں ہم نے پیدا کیا، کہ تم میری عبادت کرو. اگر تم اس خیال میں ہو کہ رزق تم کماتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو تم پالتے ہو، ان کے پالنہار تم ہو، ان کی ضرورتیں تم پوری کرتے ہو اور تمہاری کوششوں سے وہ جیتے ہیں، تو اس بات کو دل سے نکال دو. فرمایا یہ میرا یعنی اللہ کا کام ہے کہ تمہارے رزق کا انتظام کروں. کتنی بات سمجھ میں آنے والی ہے. اب یہ بات آپ آج کسی مرد کے سامنے رکھیں تو آپ کو 10 باتیں سنا سکتے ہیں. اچھا پھر گھر بیٹھ جاؤں تو کھاؤ گی کہاں سے؟ تو آپ سوچئے کہ کیا آپ کے کمانے کی وجہ سے رزق ملتا ہے؟ نہیں، آپ کے کمانے کی کوشش میں اللہ برکت ڈالتا ہے تو رزق ملتا ہے. کئی لوگ ہیں سارا دن کماتے رہتے ہیں، رات کو آتے ہوئے راستے میں چور تھیلا لے کے بھاگ گیا، سارے دن کی کمائی لٹ گئی. کچھ لوگ سارا دن محنت کرتے رہتے ہیں، کوئی گاہک ہی نہیں آتا. یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے. آپ کی کوششیں اپنی جگہ، مانتے ہیں کوشش کرنی ہے، یہ ثواب بھی ہے، آگے ہم پڑھیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. فیکٹری پہ، دکان پہ، کارخانے پہ، جاب پہ اعتماد نہیں کرنا. یہ ذریعہ ہے، اس ذریعے میں برکت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. آج کیا ہوا؟ ترتیب الٹ گئی. یہ آیتیں تو بلکہ یاد کر لیجئے اور اپنے ان مردوں کو ضرور دکھائیے جن کی زندگی کا مقصد اب مال کمانا بن چکا ہے. ترتیب کیسے بدلی؟ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں انسان ہی نہیں بلکہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. ایک بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو کام اپنے ذمے لے رکھا ہے وہ ہم نے اپنے ذمے لے لیا، اور اللہ نے جو کام ہمارے ذمے لگایا وہ ہم اللہ کے ذمے لگا دیتے ہیں. کہ اللہ تو شریعت نافذ کر دے، اے اللہ تو دین کے نفاذ کی کوئی صورت پیدا کر دے، اے اللہ تو اسلام کا بول بالا فرما دے. یہ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے کندھوں سے ذمہ داری اتار کر اللہ کی طرف منتقل کر دینا یہ قرآنی تعلیم کے خلاف ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ساری آسائشیں دے دیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، ان کے لباس، خدمت، حتیٰ کہ دھوپ سے بچنے کے لیے سائے تک کا انتظام کر دیا، لیکن انہیں یہ سب کچھ سمجھ میں نہ آیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اذہب انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون. یہ جہاد اور قتال کا کام ہم سے نہیں ہوتا، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. مائدہ 24 ہے، یہ یاد ہے آپ کو یہ کب ہوا تھا. انسان کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ ترتیب کو الٹ دیتا ہے. یہ ترتیب الٹ دینے سے سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں. ہم نے اس ترتیب کو الٹا ہوا ہے، پہلے اس ترتیب کو سیدھا کریں اور عبادت الہی کو اپنا مقصد اول قرار دیں. اس کے بعد رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ خود ہی کرے گا، خواہ ہمارے ہاتھوں سے کرے خواہ کسی اور کے ہاتھوں. اللہ تعالیٰ کسی اور کے ہاتھوں بھی رزق کا انتظام کر دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب شام، عراق اور ایران فتح ہو گئے، یہ سب زرخیز زمینیں ہیں، تو صحابہ نے یہ عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ بہت قیمتی زمینیں ہیں، تو جن لوگوں نے ان کو فتح کیا اور ان کے لیے قربانیاں کی ہیں، ان کے نام آپ یہ زمینیں کر دیجئے. کفار کو کوئی حق نہیں کہ وہ ان زمینوں کے مالک رہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، ایک بات یاد رکھو کہ جب تک تم یہ دعوت، تبلیغ اور جہاد کا کام کرتے رہو گے، ان زمینوں کی آمدنی تمہارے گھروں تک پہنچا دی جائے گی. یاد رکھو، اگر تم نے اس کام کو یعنی جہاد کو چھوڑ دیا اور زمینوں میں اپنے دل لگا بیٹھے اور اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کو تم نے الٹ دیا، پھر تم اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکو گے. آپ نے پورے عراق، شام اور ایران کی زمینیں جس جس کے نام تھی ان کے پاس ہی رہنے دی، اور زمین کا ایک انچ بھی آپ نے مسلمانوں کو منتقل نہیں کیا. کیا آج یہ ممکن ہے؟ آپ کسی ملک کو کنکر کریں، فتح کریں اور زمینیں آپ انہی کو دے دیں جن کی تھیں، ان سے خراج ملتا تھا، وہی مسلمانوں کو کافی تھا. آج کا دور ہوتا تو سب سے پہلے زمینوں پہ لوگ جھگڑتے. آج اب دیکھیے جہاد چھوٹ گیا، آج ہم نے وہ واقعی ترتیب بدل دی. میں اس ساری بات کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانا چاہوں گی. آپ بھی طالب علم رہیں، آپ کے اپنے گھروں میں بچیاں بچے بھی ہوں گے. عام طور پہ ماؤں کا دل کرتا ہے کہ بیٹیاں گھر میں کام کریں، لیکن جب امتحانات کے دن ہوتے ہیں تو آپ اپنی بچیوں کو کیا کہتے ہیں، بیٹا آپ پڑھ لیں، میں آپ کا کام کرتی ہوں. حتیٰ کہ آپ کھانا بھی ان کو ٹرے میں لگا کر کمرے میں دینا چاہتے ہیں کہ چلیں یہ زیادہ وقت پڑھ لیں یا سو جائیں. کپڑے بھی آپ ان کو اسری کر دیں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے امتحان ہو رہے ہیں. کوئی ماں یہ نہیں کہتی کہ امتحانوں کے دنوں میں بچی کھانا پکا کر سب کو کھلائے، الا ماشاء اللہ کوئی حالات ایسے ہوں تو. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات، اس نے تم کو اس لیے پیدا کیا کہ تم سب کا امتحان لے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. تو آپ اور میں سمجھیے کہ اس دنیا میں انسان امتحان کے لیے آیا، تو امتحان کے دنوں میں اللہ نے کیا کہا؟ تم کام کرو، تمہیں کھانا میں پہنچاؤں گا. بالکل وہی مثال، جب ایک بندہ زندگی کو امتحان سمجھتا ہے اور اپنے حصے کے کام کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق کے انتظامات کر دیتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ خلاصہ کیا بھی اتنی بات کا کہ کیا نہیں کمانا چاہیے؟ مر سارے گھروں میں بیٹھ جائیں؟ نہیں، کمائیں، مقصد نہ بنائیں. کمائیں، اس کی وجہ سے نمازیں نہ جائیں. کمائیں مگر اس کی وجہ سے علم کا سلسلہ نہ رکے. کمائیں مگر بچوں کو وقت بھی دیں. کمائیں رزق حلال کمائیں. کمائیں ایک ٹارگٹ رکھیں، خوب سے خوب تر کی تلاش نہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس سینکڑوں میں انکم تھی، کوشش کی ہزاروں میں بدل گئی، اور کوشش کریں گے لاکھوں میں، اور کوشش کریں گے کروڑوں میں. اس کی کوئی حد ہے؟ کروڑوں والے کروڑوں میں بھی مطمئن نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں اب ہمیں اس سے بھی اوپر جانا ہے. नहीं, हद रखें। दूसरी तरफ देखिए, दीन में आप जीरो पे हैं, चलें 10% दीन आता है, माल माशाल्लाह अब आपका लाखों में चला गया, तो कोई जरूरी है कि लाखों को करोड़ों में बदलें? नहीं, घंटे आवर्स मुकम्मल कीजिए, घर आइए, एक घंटा आप इल्म में रखिए, अपनी तरबियत करें, खुद सीखें, किसी मस्जिद किसी मदरसे वालों से बात करके आप खुद भी सीखें। हमारे कल्चर में ख़ास तौर पे जो इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया का मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं, लेकिन पाकिस्तान में आप देखते हैं कि मोस्टली मर्दों का लाइफ स्टाइल ही कमाने पर जाता है। सुबह सबसे पहले घर से जाने वाले और रात को सबसे आखिर में आने वाले शख्स को मर्द कहते हैं, और खुद भी उस पर नहीं ठहरते। भी ज़रूरतें तो पूरी हो गई, नहीं फिर मज़ीद इन्वेस्ट करो, फिर और करो। और देखिए, 100 होते हैं ना तो 100 से बंदा खुश हो जाता है, हज़ारों में बदलते हैं तो और खुशी होती है, लाखों के बाद खुशी कोई नहीं होती, मैं आपको सच बताऊं, फिर सिर्फ सेटिस्फेक्शन है। खूब से खूब तरते हैं, फिर ज़मीनें, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर प्रॉपर्टीज़, फिर इतना जो होता है वो सारा इन्वेस्ट करते हैं और एक झटका लगता है तो वो लाखों को लाखों ही डूब जाता है। तो करना क्या, हद बंदी रखें। आप भी अपने बेटों को अपने मर्दों को यही नसीहत करें कि हमारी इतनी ज़रूरतें नहीं है, रोटी मिल रही है आपकी, इस वक्त मंथली इनकम इतनी है कि आपके सब बच्चे आसूदगी से खा रहे हैं, पहन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप अपनी बेसिक जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कुछ सेविंग्स भी है किसी मुश्किल वक्त के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बोले। हदीस में आता है कि जिसको अल्लाह ने रिस्क किफायत का दे दिया, जुबान शुक्र वाली दिल सब्र आला, जुबान पे जिक्र है दिल में शुक्र और सब्र है, और बीवी दीन के कामों में मददगार है, आपने फरमाया ऐसा शख्स बादशाह है। जनीलस बादशाह क्या आते हैं, वो मर्द बादशाह है जिसकी बीवी नेकियों में माविन है और रिस्क इतना है कि जिसमें उसको किफ़ायत है। इसी तरह एक और हदीस का खुलासा है कि आपने कहा कि वो शख्स खुशकिस्मत है कि जिसको किफ़ायत का रिस्क दिया गया, बहुत ज़्यादा दुनिया में उसकी शोहरत नहीं थी और जब वो मरा तो बहुत थोड़े लोग थे उस पर रोने वाले। हम होते तो क्या कहते हैं, हाय बेचारा, कोई रोने वाला भी नहीं है इस पर। तो अल्लाह के नबी इसको खुशकिस्मत क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फिर ऐसे बंदे के पास वक्त ज़्यादा होता है अल्लाह ताला की इबादत के लिए। हसूले रिज़्क़ को मकसूद ठहरा लेना कुफर है। अबू दाऊद की हदीस है, नबी सल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा तबायातुम बिल अईना व खस्तुमुल अज़नाबल बकर व रदीतुम बिज़री व तरकतुमुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैकुम जलालन यंजहु हत्ता तरजु इला दीनिकुम। बड़ी मारूफ हदीस है और इसमें आप नोट कीजिएगा कि जिहाद को दीन कहा गया है। कैसे, जब तुम तिजारत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगो और बैलों की दुमों को पकड़ लो। बैलों की दुमें क्या है, यानी ज़रात, हल जोतने की तरफ इशारा है, और ज़रात में अपना मन लगा लो। मदीना वाले लोग ज़्यादा जो थे वो ज़मीनों में ही काश्तकारी करते थे, इसीलिए उधर इशारा किया गया। यानी जब ये काम धंधे में लग जाओ और जिहाद को तर्क कर दो तो अल्लाह तुम पर जिल्लत मुसल्लत कर देगा और वो जिल्लत इस वक्त तक नहीं हटाएगा जब तक तुम अपने दीन की तरफ लौट कर नहीं आओगे। यहाँ देखिए, तरजीउ इलल जिहाद नहीं कहा गया बल्कि तरजीउ इला दीनिकुम, कि जब तक जिहाद की तरफ लौट कर नहीं आओगे बल्कि का अपने दीन की तरफ नहीं लौटोगे तो क्या पता चला कि जिहाद छोड़ने से अमलन दीन छूट गया। देखिए, जिहाद क्या है, स्ट्रगल है ना, ये आपका दीन की खिदमत करना क्या है, जिहाद है। तो जिहाद शुरू तो दीन सीखने से हो जाता है और इसका नुक्ता है इंतहा कह लीजिए कि फिर तलवार पकड़ते हैं। तो कलम पकड़ने से ये शुरू होता है, मुखालफत तो उसी वक्त शुरू हो जाती है जब आप कुरान पकड़ते हैं, फिर दूसरों को पढ़ाते हैं, दूसरों को बताते हैं तो और मुखालफत होती है, आखिर आखिर में जाके कहीं जिहाद बिसैफ की बात होती है। तो यहाँ तक की बात का खुलासा कि दुनिया में आने का मकसद अल्लाह की इबादत है, रिस्क कमाना नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि इबादत क्या है, ये भी बड़ा मिसअंडरस्टूड वर्ड है हमारे कल्चर में, तो आइए देखते हैं। जिंदगी का असल मकसद इबादत है। इबादत के क्या मानी है, तो आइए देखें कि इबादत दो चीज़ों के मजमुए का नाम है, मोहब्बत इंतहा दर्जे की, कि इससे ज़्यादा मोहब्बत का तसव्वुर ना किया जा सके, इसको कहते हैं कमालल हुब, कमालल हुब, हुब का कमाल। और दूसरी इतात, इंतहा दर्जे की इतात, کہ اس سے زیادہ اطاعت کا تصور بھی نہ کیا جا سکے. یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں یعنی انتہا درجے کی محبت اور اطاعت, تو یہ عبادت بن جاتی ہے. کمال الحب و کمال الذل, ذل زال سے ذلول کا لفظ آتا ہے سورہ بقرہ میں, جھکنا نرم ہونا. آپ کو کوئی کہے کہ آپ اللہ کی عبادت گزار ہیں تو دو چیزیں خود سے پوچھ لیں, کمال الحب ہے اللہ سے محبت میں شدید ہوں, اور کمال الذل عاجز دباوا. یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا عملی اظہار پھر نماز روزے حج کی صورت میں ہوگا. اگر یہ جذبے نہیں ہے نا اندر تو وہ نماز بھی اکڑی ہوئی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں نا, تیرے یہ سجدے تجھے کافر نہ بنا دیں کہ تو جھکتا کسی اور کے آگے ہے اور من تیرا کہیں اور جھکتا. عبادت کے مختلف درجے ہیں, یہ ہائی لائٹ کر لیں. سٹیپس ہوتے ہیں نا ہر کام کے. اس کا ابتدائی درجہ اسلام ہے. سب سے پہلے بندہ مسلم بنتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس قال لہ ربہ اسلم, اپنے آپ کو سپرد کر دو اللہ کے. تو کیا کہا تھا؟ قال اسلمت لرب العالمین, کہا کہ میں رب العالمین کے آگے جھک گیا. یہ آیت کا نمبر بھی غلط ہے, اس کو چیک کر لیجئے گا. 130 ہو سکتی ہے, 13 نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلے پارے کے آخر کی آیت ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین, میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کر دیا. اب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان شروع ہو گیا. حکم ہوا آگ میں کود جاؤ, آپ کود گئے. پھر حکم ہوا ملک چھوڑ دو, جلا وطن ہو جاؤ, آپ نے ملک بھی چھوڑ دیا. بڑھاپے میں جا کر ایک بچہ پیدا ہوا تو فرمایا کہ اپنی بیوی اور اس شیر خوار بچے کو بے آب و گیا وادی میں تن تنہا چھوڑ دو. آپ نے چھوڑ دیا. جب یہی بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہوا تو فرمایا اپنے بڑھاپے کے اس سہارے یعنی اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. آپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی. یہ سب امتحان لینے کے بعد فرمایا انی جاعلک للناس اماما, میں تجھے پوری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں. بات واضح ہے, سورۃ بقرہ 124 ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ من ضروریاتی, اور میری اولاد کے لیے بھی یہی حکم ہے کیا؟ یعنی کہ میری اولاد کو بھی امامت ملے گی. فرمایا لا ینال عہد الظالمین, فرمایا تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان سے میرا کوئی وعدہ نہیں, اور جو تمہاری اولاد میں ظالم نہیں ہوں گے وہ سب امام بنتے چلے جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ عبادت کا پہلا درجہ اسلام ہے, یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. اس کے بعد پھر عبادت کے دو اور درجے ہیں, تقوی اور احسان. ہم ذرا پہلے کو سمجھتے ہیں. دیکھیے بعض لوگ کیا کہتے ہیں, بڑی بڑی نیکیاں کریں گے تو چھوٹی نہیں کر رہے. نہیں, ایک ہی دفعہ مکہ جا کے ہی نماز پڑھیں گے, نہیں یہاں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں, بس حج کیا نا اس کے بعد پردہ شروع کر دیں گے, حج سے پہلے تو جو بھی کر رہے ہیں کریں گے. تو یہ غلط طریقہ ہے. فطرت کا اصول ہے کہ آپ پہلے چھوٹے قدم لیتے ہیں پھر بڑے قدم آتے ہیں. بچہ پہلے پاؤں پاؤں کھڑا ہوتا ہے, پھر گرتا پڑتا چلتا ہے, پھر بھاگنے بھی لگتا ہے. اسلام کی بھی یہی ترتیب ہے. میرے آپ کے لیے سمپل سا حکم ہے, جو نیکی آپ کے آگے ہے نا آج, اس کو قبول کر لیں. اگلی نیکی کا راستہ اللہ خود بنا دے گا. بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ پہلے ہمیں بڑی نیکیوں کے موقع ملیں, چھوٹی تو پھر بعد میں, کہ ہم چھوٹی نیکی نہیں کر سکتے جی, میں تو بڑے بڑے کام کرنا چاہتی ہوں. یہ کبھی نہیں ہوگا, اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یعنی آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ کو حج پہ جانے کا شوق کیوں ہو گیا؟ آپ اس کے لیے پھر مثال سمجھیے کہ آپ کی جیب میں ہے ہی 100 روپیہ, آپ اس 100 روپے کا اچھا استعمال کریں نا, تو کل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 روپیہ دے دے. جب اس 1000 کو مینیج کریں گے نا, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو 10000 دے دے گا. 10 کے بعد لاکھ بھی ہو جائیں گے. دنیا میں نیکیاں کمانے کے یہی راستے ہیں. جو لوگ شیطان کے اس دھوکے میں آ گئے نا کہ مجھے تو بڑی بڑی نیکیاں کرنی ہے اور اس کے لیے میں تیار ہو رہا ہوں اور ابھی چھوٹی نیکیوں کی پرواہ نہیں, تو وہ بیکار ہے. وہ اس کا حال یہ ہے کہ وہ پانی کے اوپر پودا لگانے کی کوشش کر رہا ہے, نیچے زمین نہیں ہے. मेरे आपसे सिर्फ इम्तिहान लिया जाएगा कि जो नेकी आपके आगे थी वो आपने कबूल की कि नहीं की। सीधी सी बात है। अच्छा, बात सब हम दूसरों को कुछ बहुत बड़ी बड़ी नेकियां करते देखते हैं ना, मसलन हर एक की ज़िंदगी में कुछ ऐसे किरदार होते हैं जिनसे वो मरूब होता है या मुतासिर होता है या ख्वाहिश करता है कि हमारी भी उन जैसी ज़िंदगी हो। चलिए हम मिसाल ले लेते हैं इमाम काबा की, मिसाल है कि चलें इमाम सुदेस की, हैं तो और भी लेकिन वो नाम फेमस है। तो अब आप देखिए कि कोई कहे मैं इमाम काबा बन जाऊँ, मैं इमाम काबा बन जाऊँ, हाय वो कितने खुशकिस्मत हैं, हाय वो कितने खुशकिस्मत हैं। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपने शहर के किसी मदरसे में दाखला लेना पड़ेगा, कुरान तो पढ़े, तजवीद सीखे, कोशिश करे, करते 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 अगर यहाँ से उठकर वो मदीना या मक्का कहीं पहुँच गया और अगर वो उस क्राइटेरियन पे पूरा उतर गया, अल्लाह उसको इमाम काबा भी लगवा देगा। बच्चे से क्या, बेटा कुरान पढ़, नहीं जी मैं तो मक्का में ही जाके पढ़ूंगा, तो बात नहीं है ना। मैंने अपने जिंदगी से भी ये सीखा है, जो नेकी आपके रास्ते में आ जाए ना, कभी उसको ओवरलुक ना करें। हदीस में आता है कि नेकी को कभी हकीर ना जानो, ला तहतकिरन्ना, कभी हकीर ना जानो नेकी का, कुछ चाहे वो तुम्हारा अपने मुसलमान को मुस्कुराकर देखना क्यों ना। रास्ते से कांटा उठाना है, आप कहते हूं पड़ा हुआ है हमें क्या, अगर आप रास्ते से नुकसानदेह चीज नहीं उठा रहे ना तो ईमान नहीं है। हदीस में ईमान की 60-70 किस्में, उसमें एक आता है हल्की से हल्की नेकी के इमातुल अज़ाई अनि तरीक, तकलीफ देने वाली चीज को रास्ते से हटा दो। अपना इम्तिहान लेते हैं, क्या मैं मुस्लिम हूं? जो हुक्म अल्लाह ने मुझे अभी तक दिए हैं क्या मैंने उसको लब्बैक कह दिया? जो नेकी मैं कर सकती थी, और आप देखिए इब्राहिम की तो बड़ी सख्त आजमाइशें थी, आप जरा एक एक के ऊपर गौर कर लीजिए दोबारा। सबसे पहली आजमाइश हजरत इब्राहिम पर क्या आई? बचपन में माँ बाप अजीज होते हैं ना, तो बचपन में बाप के सामने खड़े हो गए, लिया भी ही आजर, ऐ बाप तू किस को पूछता है। थोड़ा सा इंसान बड़ा होता है तो खानदान बिरादरी उसको अहम रखते हैं, तो खानदान बिरादरी ने तो अपने हाथ से आग में डाल दिया। थोड़े से बड़े होते हैं इंसान तो उसको फिर बीवी बच्चे अच्छे लगते हैं, तो हजरत सारा की तरफ से आजमाइश में डाल दिए गए जब हिजरत की। बुढ़ापे में औलाद बड़ी प्यारी हो जाती है क्योंकि कमजोरियों का एहसास होता है, तो बुढ़ापे में औलाद की आजमाइश। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी इम्तिहान देते हुए गुजरी। जरा चंद क्वेश्चन मार्क तो लिखिए, सवालात मैं बोलती हूँ आप लिखिए। अगर इब्राहिम वाले इम्तिहानात मुझसे लिए जाते तो मेरा रिजल्ट क्या था? क्या मैं आग में कूद जाती? देखिए इसको जज्बात से ऊपर होकर सोचिए। आज आग में कूदने से बहुत हल्के हुक्म है इस्लाम के जो हम नहीं लेते, लेकिन क्या मैं फिजिकली आग में कूद जाती? क्या मैं अल्लाह के लिए घर बार छोड़ जाती? क्या सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए अपना मुल्क छोड़ देती? हम भी मुल्क छोड़ते हैं पर हमारे मोटिव्स और हैं। क्या मैं बुढ़ापे की औलाद को बगैर पानी और खेती वाली जगह पे छोड़ आती? आप जरा सोचिए, आप इस बे आबो गया वादी को ले लीजिए आज के माहौल से। कभी कहा जाए ना कि अपने बच्चे को आप खुद पढ़ा लें घर में, लेकिन उसको गलत माहौल में ना भेजें, तो लोग कहते हैं हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा। तो बे आबो गया ही है ना, जो सब करते हैं ना वो आसान लगता है। अगर आज हुकूमत ऐलान कर दे ना सब माएं अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं 5 साल तक या 10 साल तक, तो उनको सब खर्च पानी दिया जाएगा। सबसे पहले तो माएं शुक्र करेंगी कि सुबह उठ के ये स्कूल छोड़ने ले जाने की मुसीबत से बचे और पैसे भी मिल रहे हैं। और आप देखिए कि एक माँ की पूरी मसरूफियत बच्चों के साथ चलती है, लेकिन क्यों खुशी खुशी करते हैं? सब करते हैं। जब आप इससे ऑपोजिट कोई बात करते हैं तो कई लोग क्या कहेंगे, आपके बच्चों के ग्रेड कम होंगे। अब इधर तो इतने हैं ही कोई नहीं है ना, मुस्लिम स्कूल है ही कोई नहीं, बल्कि मेरे गुमान में तो अमेरिका में कनाडा में बेशुमार स्कूल है मुस्लिम स्कूल, बच्चों के बेशुमार, बच्चों के डे केयर, बच्चों के मुस्लिम स्कूल बेशुमार है। اس کے باوجود مسلمانوں کی ایک خاص جماعت کہہ لیجئے یا گروہ وہ نہیں بھیجتے. کیوں؟ کہتے ہیں ان سکولوں کا سٹینڈرڈ اچھا نہیں ہے, یا انگلش اچھی نہیں بولی جاتی, یا یہ جن ٹیچرز کو ہائر کرتے ہیں نا وہ اس سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں جو فلاں سکول کے ہوں گے. اچھا ان سکولوں میں بچے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے بعد میں ان کو اچھی کالجوں یونیورسٹیوں میں جگہ نہ ملے. تو یہ کس چیز کی کمی ہے؟ شعور کی کمی. اب یہ تو دیکھتے ہیں کہ فر فر انگلش کون بول رہا ہے, اور یہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ سٹینڈرڈ کس کا اچھا ہے, پروٹوکول کدھر زیادہ ہے, لیکن آپ نے کبھی اپنے بچے کے نظر سے بھی سنا؟ دیکھیے جو بچے ان سوسائٹیز میں بگڑتے ہیں, آپ جانتے ہیں ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, زنا عام آ جاتا ہے, کبھی آپ نے ان بچوں کی نظر سے سوچا ہے کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا؟ اب ایک عادت جو پڑ گئی تو کیا کرے لڑکا؟ کل کو اسے پوچھے وہ کہے گا میری ماں کا قصور ہے, اس نے مجھے ایسے ماحول میں کیوں ڈالا. ہم اپنے بچوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں صرف ظالم معاشرے کے رسم و رواج کے اوپر کرتے ہوئے. حضرت ابراہیم کے ذہن میں 10 سوال تو اٹھ ہی سکتے تھے نا وہاں, کیوں, کیا ہوگا, میرا ایک ہی بچہ, پانی بھی نہیں ہے. دیکھیں وہاں تو پانی نہیں تھا, یہاں آپ کہتے ہیں جی سٹینڈرڈ نہیں ہے, پانی نہیں تھا, کوئی ایک سوال بھی اٹھا. آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ اطاعت ہی اصل میں ایمان ہے؟ چھوڑ دیا. اچھا سب سے بڑی بات دیکھیے کہ جب ابراہیم نے پھر اللہ کے حکم پہ بیٹے کو چھوڑ ہی دیا اسی جگہ میں, تو کیا ان کا بیٹا تو تباہ ہو گیا نا, برباد ہو گیا نا. اس بیٹے کے نام پہ ایک نسل چل پڑی, اللہ نے اس کو اپنے گھر کے لیے چن لیا. تو یاد رکھیے جو قربانی آپ اللہ کے نام پہ لیتے ہیں, میرا ایمان ہے کہ اللہ دنیا میں آپ کو اس کا پورا ریٹرن دے دیتا ہے. آگے تو وہ تحفے میں جو مرضی دے, دنیا میں دے دیتا ہے. جن ماؤں نے اپنے بچے ڈیووٹ کیے ہیں دین پہ, آج الحمدللہ ان کی مثالیں موجود ہیں. تو لہذا یہ آزمائشیں ہوتی ہیں, اس امتحان میں پورا بندہ ہوتا ہے ایمان کے بل پہ, عقل کے نہیں, تاویلات کے نہیں, سوچوں پہ نہیں, پرسیپشنز کے نام پہ نہیں, بس بے خطر کود پڑے, پھر جو ہوگا سو ہوگا. اور دیکھیں اس کے بعد کا نا, انی جائل کل ناسی ماما. چلے اگر ابراہیم یہ سب باتیں نہ کرتے تو کئی امامت کے منصب پہ ہوتے؟ آج امت مسلمہ کو امامت چاہیے, ورلڈ لیڈر بننا, بننا کہ نہیں, تو اس کا بھی یہی راستہ ہے. دوبارہ ہمیں اپنی نسلوں کو بیابو گیا وادیوں میں چھوڑنا پڑے گا, وقت اور ماحول کے اثر سے پاک کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جو جنگلوں میں چلا گیا, بکریاں چرا لی, وہ اپنا ایمان بچا لے گا. تو اگر آپ یہ کہیں نا آپ کے بچے ہر فیلڈ میں آگے رہیں, اپنے ہاتھ بھی ڈبوئیں اور ہاتھ بھی سوکھے رہیں, تو یہ کبھی نہیں ہوگا. اس کے لیے ان کی برین اسٹارمنگ کرنا, ان کو صحابہ کے قصے, نبیوں کے قصے سنا سنا کر ان کو اسٹرانگ کریں گے, انشاءاللہ ان کے اندر کم از کم اسلام کا درجہ تو آئے گا نا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جب انسان کے اندر اسلام آ جاتا ہے نا, تو پھر اس کے بعد اگلا درجہ تقویٰ کا ہے. تھوڑا سا اس کو پڑھیں, اور تینوں کو پڑھنے کے بعد پھر ریلیٹ کریں گے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے. تقویٰ کیا ہے؟ کہ تقویٰ کے معنی ڈرنا اور بچنا ہے. مثال کے طور پر آپ گاڑی چلاتے ہیں, گاڑی میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک اس کا انجن جو گاڑی کی طاقت ہے, ایکسیلیٹر دیتے ہیں گاڑی زور پکڑ کر تیز رفتاری سے آگے بڑھتی ہے, دوسری چیز سٹیئرنگ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, دائیں بائیں جس طرف آپ گاڑی کو موڑنا چاہیں موڑ لیتے ہیں. اس کی بریک آپ کے پاؤں میں ہے, اگر اچانک رکنا پڑ جائے تو آپ اسے روک سکتے ہیں, یہ تقویٰ ہے. تو لکھ لیں, تقویٰ بریک کا نام ہے. اتنی بات واضح ہو گئی ہے. انسانی شخصیت میں نفس امارہ بھی ایک قوت ہے جو ایک بھاپ اور انجن کی طرح ہے. اس قوت کو سٹیئرنگ اور بریک کے ذریعے, یعنی ضمیر یا نفس لوامہ, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں قابو میں رکھنا ہی تقویٰ کہلاتا ہے. تقویٰ ڈرنے اور بچنے کو کہتے ہیں, اپنے محسن, اپنے محبوب سے ڈرنا کہ کہیں اس کی نظر کرم, اس کی محبت اور پیار میں کمی نہ آ جائے, یہ ہوتا ہے تقویٰ. انسان جس طرح سانپ, بھیڑیے یا شیر سے ڈرتا ہے, تو یہ تقویٰ نہیں ہے. محسن اور محبوب سے ڈرنا کہ اس کے احسان نظر کرم میں فرق نہ آ جائے، میں اس کی نظروں سے گر نہ جاؤں، یہ تقویٰ ہے. کیا سمجھ آئی؟ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ اسلام آ جاتا ہے، آپ مسلم بن جاتے ہیں لیکن تقویٰ نہیں آتا. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ کرنی آ گئی، آپ تیز گاڑی چلائیں گے، روڈ کے اوپر بھاگیں گے بھاگیں گے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، بریک نہیں لگا رہے. کیا خطرہ؟ اچانک کوئی چیز سامنے آ گئی تو آپ کی جان کو خطرہ. تقویٰ کی کمی بعض دفعہ بہت بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے. آپ اپنے امیجینیشن میں گاڑی بنا لیں، نوٹس پہ بنا لیں. سب سے پہلے گاڑی میں چابی ڈالی، پیٹرول ڈالا، پیٹرول ڈالا، پھر گاڑی میں چابی لگائی. آگے لگاتے تھے، اب تو رکھ بھی دیں تو گاڑی چلی جاتی ہے. پھر آپ نے گاڑی کو تھوڑا سا پش کیا، چل پڑی، سٹارٹ ہو گئی. شروع میں انسان جب اپنے اندر ایمان کا تیل ڈالتا ہے نا، تو گاڑی آہستہ آہستہ رینگتی ہے، اپنے گھر کے آنگن سے نکلتی ہے. جو ہی آپ ہائی وے پہ آتے ہیں نا، آپ کی گاڑی تیز ہو جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی روڈز پہ رہیں گے نا تو گاڑی آہستہ چلے گی. زندگی میں آپ اپنی نیکیوں کی گاڑی بڑھانا چاہیں تو کیا کریں؟ چھوٹی روڈز کی بجائے ہائی وے پہ آ جائیں. یہ ہائی وے کیا ہوتا ہے؟ اچھی صحبت، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. نیکیاں کرنے والے لوگوں کے بیچ میں رہ کر اور نیکیاں کرنے کو دل کرتا ہے، اور سست رہنے والے لوگوں کے بیچ میں رہ کر اور سست ہونے کو دل جاتا ہے. خواہشات کی پوجا کرنے والوں کے بیچ میں رہ کر انسان خواہش پرست ہونے لگتا ہے. تو جتنا آپ اپنا بڑھنا، گاڑی کا تیز چلنا، چلانا کرنا چاہیں، آپ اسی صحبت لیں. اور آپ سبھی آلموسٹ ڈرائیونگ کو کسی نہ کسی حد تک جانتے ہیں. تیز گاڑی چلانا آسان ہے کیا سلو گاڑی؟ تیز آسان ہے، بس خواہش کیا ہوتی ہے کہ رستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. کبھی آپ لوگوں کو دیکھیں، آہستہ گاڑی چلانا مشکل ہوتا ہے، تھوڑی نیکیاں کرنا مشکل ہے، بڑی نیکیاں اور مسلسل نیکیاں کرنا آسان ہے. پھر ایک اور چیز لکھیے، کبھی آپ کسی کو گاڑی چلاتا دیکھیں، ایک دم فرلاٹے بھرتی ہوئی گاڑی، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی بیٹھتی ایسے ایکسیلیٹر دیا، گاڑی یوں زوں کر کے بھاگی، آپ کو چکر آ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد ایک دم گاڑی آہستہ ہوتے ہوتے 20 کی سپیڈ پہ لے آئے، رینگ 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 چلے. اتنے میں فوراً پھر گاڑی تیز کرے اور یوں بھاگے، کوئی راؤنڈ اباؤٹ آ گیا، ادھر سے گھما کے گاڑی لی. آپ خوش ہوں گے اس گاڑی میں بیٹھ کر؟ یا کوئی گاڑی لے اور جھٹکے، ٹیک، پھر جھٹکا، آپ کسی حالت میں خوش نہیں ہیں. آپ کو کون سی اسپیڈ چاہیے؟ معتدل ہو. تیز بھی ہے نا تو نیوٹرل ہو، گاڑی کنٹرول میں ہو. اسی طرح وہ لوگ جو کبھی جوش میں آ کے بڑی نیکیاں کریں اور جب ہوش میں آئیں تو وہ 20 کی سپیڈ پہ آ جائیں، ان کے ساتھ رہنے والے بھی مطمئن نہیں ہوتے. اس گاڑی میں رہنے والے کہتے ہیں، یہ تمہارا کیا حال ہے؟ جب دل کرتا ہے تو تہجد بھی شروع کر دیتی، اور آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ تم فرجر پہ بھی نہیں اٹھتی. اچھا ایک اور چیز دیکھیے گا، جب آپ تیز گاڑی چلاتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے بھلا؟ یہ میں نے جب کبھی گاڑی سیکھی تھی تو مجھے کسی نے بتائی تھی، تب سے یہ مثال یاد ہے. آپ گاڑی تیز چلائیں گے نا تو آپ ہمیشہ دوسروں سے آگے رہیں گے. پیچھے والی گاڑی آپ کو فوراً رستہ دے دے گی، اس کو جانے دو، یہ تو مجھے ہی مار دے گا. اور اگر آپ آہستہ گاڑی چلائیں گے تو آپ ہمیشہ دوسروں سے پیچھے رہیں گے، اگلے آپ کو اوورٹیک کر کے آگے جائیں گے کہ ان کے پیچھے کیا لگے. ہمیشہ زیادہ نیکیاں کرنے والے لیڈر ہوتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں. اور جو ٹپک ٹپک اپنا ہی جوگی نیکی کر لینا، وہ پھر پیچھے ہی رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں چلو جی، جو کچھ تو کر ہی رہے ہیں نا. تو خطرے میں پڑنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو رکھے. اور ساتھ ہی اگر اس گاڑی کے ساتھ تقویٰ کو دیکھ لیں، کسی گاڑی کے اندر 200 کلومیٹر تک چلنے کی بھی کیپیسٹی ہو لیکن کوئی آپ کو بتا دے کہ بریک نہیں ہے، بیٹھیں گے؟ بھئی گاڑی میں چلیں، چلتی ہے، ہاں چلتی ہے، ایکسیلیٹر کام کرتا ہے، کرتا ہے، پیٹرول ہے، ہم بس بھجی ایک مسئلہ اس گاڑی میں، رکتی نہیں ہے، جہاں روکنا پڑتا ہے یہ رکتی نہیں، ہاں بیٹھیں گے اس گاڑی میں؟ आगे कोई गाड़ी आ गई तो रुकेगी नहीं, ये तकवा है। नेकियां करना बहुत आसान है, गुनाहों से रुकना बहुत मुश्किल है। 10 नेकियां इंसान शौक से कर लेता है, एक गुनाह से रुकना मुश्किल होता है। वाकई अगर गुनाहों से रुकने का खौफ ना होता ना, तो नेकियां कर कर के लोग जन्नत में जाते हैं। तो तकवा लिए बगैर इबादत का भी फायदा नहीं होता। रात सारी तहज्जुद पढ़ते रहे, इबादत की, दिन में झूठ सच से ना बचे, हराम से तकवा ना किया, गीबत से तकवा ना किया, तो बात क्या बनी? कुछ भी नहीं बनी। तो आज हम अपने ऊपर इसको नजर रखें। खुलासा क्या जो बात अभी तक की है, इबादत कैफियत का नाम है, अमल का नहीं है। नमाज, रोजा, हज कैफियत है, इसकी रूह आपके अंदर की वो कैफियत है जो नमाज पढ़ते हुए होती है इबादत के अंदर, और जो रोजे के अंदर पैदा होती है। आप देखते हैं हर इबादत की एक तासीर होती है। रोजा रख लें तो एक नकाहत सी महसूस होती है, किसी से लड़ने को ही नहीं दिल करता, जवाब ही नहीं देने को दिल करता बुराई का, ये कैफियत है। तो इंसान हर वक्त हालत नमाज में नहीं रह सकता, कैफियत नमाज में रह सकता है, और वो तकवा की है। आज के लिए इतना काफी है, कोई बात आप पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। जब हम इसका अगला दर्जा पढ़ेंगे ना, फिर ये तीनों आपको एक लाइन में लगी हुई देखेंगी, और हम सबको पता भी चल जाएगा इंशाल्लाह कि हम किधर खड़े हैं। सोचें, अपने अंदर सोचने की आदत डालें, बातें कम करें, सुने भी कम, गौर ज्यादा करें। खामोशी और तन्हाई नेमत है, अगर उसमें गौर व फिक्र की आदत पड़ जाए जी। और आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इतनी आजमाइशों के बाद क्या आपको वो बेचारे लगते हैं, दुखी, सैड? क्या बताएं, आपकी जिंदगी कितनी मुश्किलों में गुजर गई। आज की जुबान में देखिए ना, किसी के अगर ये हालात हो तो हम कहते हैं हाय बेचारा। अल्लाह रिजल्ट्स देखता है, इंजाम क्या हुआ, हम रस्ते की चीजें देख रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ रुकेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।